الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الجوم عداوتهم إلى
کوفے کے مختلف سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں سے، کوفے کے مختلف قبائل کے سرداروں سے، کوفہ میں اہل سنت و تشیعوں کے علماء سے مسلم العقیل نے خطاب کیا۔ بعض کے گھروں میں تشریف لے گئے، بعض کو مسجد کوفہ میں پا کر ان سے مکالمہ کیا، بعض کو کوفے کے مختلف گھروں میں دعوت دی اور اجتماعی طور پہ حضرت سلمان ابن خزائی، سلمان بن سورت خزائی کو انہوں نے چند افراد سمیت ایک جگہ دعوت کیا تھا، وہاں پہ مسلم بن عقیل نے مکمل منصوبہ امام زمانہ کو ان کی خدمت میں پیش کیا کہ کس طرح زمانے کے امام کا کوفہ میں ضرور ممکن ہے۔ اور زمانے کے امام نے اس خط کے اندر جو میں آپ کے لیے زمانے کے امام کا لایا ہوں، مسلم بن عقیل اس خط کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے سراحت کے ساتھ امام نے کہا ہے اگر لوگ تیار ہو جائیں، اے میرے نائب، اے میرے ترجمان، اے نائب امام زمانہ، اگر لوگ تیار ہو جائیں فاخبرنی، تو پھر مجھے خبر کرنا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جناب مسلم نے تو اس آخری وقت میں یہ بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیا کہ کوفے کی وفاداریاں سید الشہداء کے لکھے جانے والے خطوط میں جو ظاہر ہو رہی تھیں، وہ اپنے بچوں، اپنی بیویوں، اپنے آل اولاد، اپنی دکانوں، اپنا مال، اپنے مویشی، اپنا مستقبل، اپنی جان کا خطرہ دیکھتے ہوئے اب عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ جا چکی ہیں۔ جب اہل کوفہ نے اپنی یہ وفاداریاں تبدیل کی، مسلم نے صراحت کے ساتھ اپنی وصیتوں میں سے ایک وصیت کہا کہ جب دارالامارا سے گرایا جا رہا تھا، کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک دور کا نماز مسلم نے شکرانی کی پڑھی کہ نائب امام ہوں، زمانے کے امام کا نائب ہوں، غیر معصوم ہوں، لیکن زمانے کا امام معصوم ہے، بالکل ہماری طرح زمانے کا امام امام معصوم اور اس کا نائب آج کا مسلم ہمارے درمیان موجود ہے۔ کہا کہ جو وفاداریاں تبدیل کی ہیں، اگر تم میں سے کوئی امین ہو تو میں خود زمانے کے امام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مولا ضرور نہ کرنا، مولا اپنی غیبت کو کوفے کے لیے جاری رکھیں، آپ کا ظہور اور ظہور کے بعد ہونے والے جو اہداف ہیں وہ آپ کے ظہور سے حاصل نہیں ہوں گے۔ مولا اپنے نائب کو بھیج کے بہت اچھے طریقے سے اندازہ لگایا اور سید الشہداء نے اس کوفے میں ظہور نہیں کیا، جیسے ہماری بالکل بنوعن حالت ہے کہ ہمارے زمانے کا امام بھی ہمارے کوفہ میں، جسے مکمل دنیا آتی ہے، کوفہ ایک شہر کا نام نہیں ہے فقط، کوفہ ایک سوچ کا نام ہے، کوفہ ایک تضاد کا نام ہے کہ جس میں دل سید الشہداء کے ساتھ ہے اور شکم عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ، دل سید الشہداء کے ساتھ ہے لیکن بچے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ اس سوچ کا نام کوفہ ہے، اور آج بھی ہماری جو مشکل اپنے معاشرے میں پیش آتی ہے اسی معاشرے کے اندر، اس میں یہی ساری مشکل ہے۔ ایسے ہی زمانے کے امام جب یہاں پہ ظہور کریں گے، یہی معاشرہ ہوگا، یہی افراد ہوں گے، یہی زندگی ہوگی، لیکن ہر شخص زمانے کے امام کے مطابق اگر سوچ رہا ہوگا زمانے کے امام کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر اپنے اپنے کوفہ میں زمانے کے امام کی سوچ کے ساتھ تضاد رکھتا ہوگا، جیسے آج زمانے کے امام کے ساتھ نہیں ہے، کل بھی زمانے کے امام کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پر سوچ کا فرق ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو آپ نے خدمت میں عرض کیا کہ کماتے سب بھی ہیں، مغرب میں بھی لوگ کما رہے ہیں، مشرق میں بھی لوگ کما رہے ہیں، کافر بھی کما رہا ہے، مومن بھی کما رہا ہے، لیکن کافر اور مومن کے کمانے میں فرق یہ ہے، اس کو دنیا آخرت کے لیے چاہیے مومن کو، اور کافر کو مال مال کے لیے چاہیے۔ اگر ہماری سوچ یہ ہو جاتی ہے تو بس اب اس کمانے کا یہی کسب معاش جو کہ حلال عبادت ہے، یہی کسب معاش کافرانہ سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بعض مومنین بے روزگار ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کرواتے ہیں کہ مولانا ہماری جاب نہیں لگ رہی، آپ ممبر پہ دعا کیجیے گا، مجلس کے بعد دعا کیجیے گا، مسائل پہ دعا کیجیے گا، اور پوچھیں कि क्या मामला है, कुछ और नहीं लग रही। कहते मौलाना एक लाख कमाना चाहता हूँ, इतना पढ़ा है, इतनी मेहनत की है, डिप्लोमे की है, दो दो महीने यहाँ पे काम किया है, अभी क्या जॉब मिल रही है। कह रहे मौलाना अभी तो 40,000 की जॉब मिल रही है, वो भी नहीं करना चाहता, इससे बेहतर है मैं घर पे रहूं। सोच यानी जब वो मान मिलेगा जो मैं देख रहा हूँ आमतौर पर लोग कमा रहे हैं, तो यहाँ पर अजीब इसकी सोच अजीब हो जाती है। जबकि मौला अपने जमाने में जब अजहाब आते थे, मौला कहते थे बहुत छोटा सा भी कस्बे माश मिल जाए, सुस्ती मत दिखाओ, घर में मत बैठो, कस्बे माश के लिए निकलो। बहुत एक अजीब रिवायत है मौला इब्न कफयान की, हजरत अबू ज़र के साथ रूप में जमा मत वाले
घरों से आए
دوسروں کے گھروں سے آئے ہوئے کپڑوں پہ گزارا کرے گا, زمانے کے تمام کے بچے دوسروں کے گھر والے پال رہے ہوں گے. مثلا آپ کا بہت دل چاہے گا, میرا بہت دل چاہے گا, مولا آپ میرا گھر حاصل ہے, مولا میں سب کچھ آپ کا دینے کے لیے تیار ہوں, نہ مولا نہ. کبھی بھی اس چیز کو گزارا نہیں کریں گے. ہمارے تمام معصومین, تمام انبیاء میں سے کوئی ایک ولی, امام, رہبر ایسا نہیں ہے جو قصب معاش کے لیے نہ نکلا. رسول اللہ سمے, امیر المومنین سمے, ورنہ حضرت قمبر, حضرت حسام, عمار, سلمان, ابو ذر, کیا یہ مولا کا گھر نہیں چلا سکتے تھے؟ کیا ان کا قصب معاش کافی نہیں تھا کہ مولا کا گھر چل جاتا؟ مولا خود یہودی کے باپ میں کام کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن مولا گھر میں سستی کی زندگی, تنبلی کی زندگی, کہ کوئی آ کے میرا گھر پالے. امام مسلمین امیر المومنین ہوتے ہوئے اور میں ایک کھجور کا ٹھیلا لگانے کی شروعات ہوں کہ مولا میرے شایان شان ہے, مولا کے صفے اول کے درجے کا ناصر, عاشق, مہر, مطیع, میثم, کھجور کا ٹھیلا لگاتا ہے, اور مولا کو اتنا پسند ہے کہ جب میثم نہیں ہوتے تھے مولا اس کی کھجور کے ٹھیلے پہ پڑے. اور میں کہہ رہا ہوں 30,000 کی نہیں, 5-30 کی نہیں, کوئی 1,00,000 کی جاب ہے. بس یہ روزگار میں نے خود اپنی سوچ سے دور کیا ہے, خدا نے اعتماد کیا تھا اس کے لیے. اور یہ چیزیں وجہ بنتی ہیں, آپ دیکھیں معاشرے کے اندر اکثر فساد اس وقت شادیوں کی تاخیر میں ہے. ہمیں خدا کی باتوں پہ اعتماد نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر واضح بتایا, آپ دیکھیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ مولا میں اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں, مولانا صاحب کوئی رشتہ بتائیں, اچھا کرتا ذرا, اچھا کماتا ہوں میں, یاد سوچ رہا ذرا, جاب ہمارا سیٹ ہو, مولانا صاحب پرمننٹ جاب ہو, کوئی بہنیں بہنیں زیادہ باقی نہ ہوں گی, میری شادی ہو اس کو کرنی پڑے, اس کا پیسہ مال آ جائے. مولانا صاحب ایسا دیکھیں کوئی جس کی ماں اس کے ساتھ نہ رہتی ہوگی, ماں باپ پہ خرچ کرنے میری بچی کو نہ کھلا, ساری کوئی ویسٹرن سوچ, کوئی کافرانہ سوچ, بیٹی کی شادی بھی دیکھو تو مال دیکھو بچے کا. مطلب کسی آئینوں میں سے امام نے کبھی ہم سفر کے انتخاب کے لیے یہ معیار بتایا؟ ہمیں سینکڑوں روایات بھی موجود ہیں, خود امام صادق علیہ السلام کو السلام درود بھیجا. آپ دیکھیں صحابی امام کے پاس آتا ہے, میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن کافی عرصہ ہو گیا میری بچی کی عمر نکل رہی ہے, لیکن اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آتا. اب اس مناسب ہونے کا معیار بھی اس نے مولا کو یہی بتایا. مولا نے کہا تو اپنی نیت تبدیل کر, اگر تو چاہتا ہے تیری بیٹی کی شادی جلدی ہو جائے تو فقط اس جوان کے اندر دین دیکھ, تقویٰ دیکھ, تو خدا سے یہ دعا کر, خدا نے بتایا میری بیٹی کے لیے ایک متقی جوان کا اہتمام کر دے, تیری بیٹی کی شادی جلدی. یہ جو تم نے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں, تیری بچیوں کی شادیوں کا تاخیر کا سبب تمہارے یہ آبائی معیارات ہیں, نعروں میں علی کے ساتھ, شادی میں کافروں کے ساتھ, نعرہ علی کا, معیار کافروں کا, یہ تضاد جو آپ کی خدمت میں کروں, یہ تضاد سید الشہداء کو کربلا لے کر پہنچا ہے, یہ اہل کوفہ کا تضاد. مسجد نماز امیر المومنین کے ساتھ, دسترخوان امیر شام کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں اور ماں باپ سے پوچھے بھی کیوں نہیں کرتے, کہتے کہ وہ بچہ ابھی ہمارا ابھی جوان پڑے گئے تو مجھے جوان لڑکی کی شادی کیوں نہیں کرتے, کہتے ابھی یہ پڑھ رہا ہے, ابھی یہ پڑھے گا, ہمارا صاحب ابھی تو اس نے انٹر کیا ہے, انٹر کرے گا پھر یونیورسٹی میں پڑھے گا, پھر وہاں پہ کسی لڑکی کے ساتھ نامحرم کے ساتھ رابطہ کرے گا, پھر اس کے ساتھ 3 سال چکر چلائے گا, پھر 4 سال مولانا صاحب مجھے پتہ چلے گا, پھر 5ویں سال میں اس کا نکاح کر دوں گا, اس لڑکی کا بھی زندگی ضائع کرے گا, وقت ضائع کرے گا, پھر میں کسی سیلانی سے اس کو بھیج دوں. مولانا نے کبھی یہ معیار بتایا کہ تمہارا بچہ جب اتنا علم جانتا ہو تو شادی کرنا؟ مولانا نے کہا جب اس کی زندگی کے اندر حرام میں پڑھنے کا خطرہ ہو اس کی فوراً شادی کر دو, نہیں پھر مولانا صاحب ہم نے جو اتنا پڑھایا تھا وہ پیسہ واپس کر سکتا, اگر اس کی جلدی عمر میں شادی کر دو یہ تو گناہوں سے بچ جائے گا, لیکن وہ جو خرچہ میں نے اس کے اوپر کیا ہے وہ تو سب بیوی پہ لگ جائے گا, وہ مجھ پہ واپس کیسے آئے گا؟ پھر کوئی ماں, پھر کوئی کافر ہمیں سمجھ. اور یہ بہت عام ہے, یہ کوئی خلائی مخلوق کی بات نہیں, اور یہ ہمارے معاشروں کی یہی مشکلات ہیں, جوانوں کی شادیوں میں تاخیر, معاشرے کے اندر ہونے والے اکثر فساد اور فحاشی کی جڑیں جوان خود جانتا ہے, بالغ ہونے کے بعد اس کو کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی شرعی اخلاقی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اور اگر مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ماں باپ اس کی شادی کے اندر کسی بھی وجہ سے رکاوٹ گئے کہ اس بچے کے فسق اور فحشا اور گناہ میں کافر کی شکل میں. اور ایک روایت میں آیا کہ جواب نہیں دیا جائے گا, مکمل گناہ ان کے ماں باپ کے ساتھ, جنہوں نے اپنے بچے کے لیے بلوغ کی سن تک مناسب لڑکی کا اہتمام نہیں کیا. کیونکہ آپ نہیں کرتے, وہ یونیورسٹی میں جا کے کر لیتے مناسب لڑکی کا اہتمام, پھر آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے. آپ اس میں آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سید ہے نہیں, ہے شیعہ ہے نہیں, ہے کراچی کی ہے نہیں, ہے ڈاکٹر ہے نہیں, ان میں سے کوئی معیار اگلے معاملے نہیں بنا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ گیا. اب وہ بگڑا جب 18 سال کا تھا, تب مولانا سے نہیں پوچھا کہ مولانا ایک لڑکی متقی ہے, لیکن ہاں جہیز اچھا نہیں دے سکتی. نہیں, متقی نہیں جہیز, تقوی نہیں جہیز, تقوی سے گھر نہیں چلتا, جہیز سے گھر چلتا. مرد یہ ہے, اس مرد کا گھر کا سارا سامان خاتون لے کر آتا, اور یہ صرف غصہ کرنے کا مرد رہ جاتا ہے. گھر کا تمام نام نفقہ یہ لڑکی لے کر آتی ہے, اور اس کی مردانگی کے اوپر اس کی غیرت کا سامان. اگر تم شادی کرو, اگر تم فقیر ہو گے, خدا کا غنی, خدا کا وعدہ ہے قرآن کے اندر, خدا وعدہ کر رہا ہے. ابھی آپ سے وزیر اعظم وعدہ کرے تم شادی کرو میں تمہیں گھر دوں گا, ابھی آپ سے محلے کا کاؤنسلر بھی وعدہ کرے گا تم شادی کرو آپ کی بچی کے لحاظ میں پہنچاؤں گا. آپ قرآن کے کاؤنسلر کا وعدہ ہے, مشکل نہیں ہوں دے دوں گے انشاء اللہ. خدا کا وعدہ ہے, خدا خود کہہ رہے ہیں کہ اگر فقیر ہو آپ شادی کر لو, اور میرا بہانا بالکل غلط ہے چونکہ مولانا صاحب شادی نہیں کر رہا, جب جاب لگے گی 1 لاکھ کی تو شادی کروں گا. یہ کافرانہ سوچ ہے, خدا پہ یقین نہیں ہے, 1 لاکھ پہ یقین ہے کہ 1 لاکھ میرا گھر چلا دیں گے, خدا میرا گھر نہیں چلا پائے گا. اور مشکلات کیا, وہی سوچ. بس یہی مولا زمانے کا امام بھی انجینئر دیکھنا چاہتا ہے, ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہے, زمانے کا امام بھی بہترین مینیجر دیکھنا چاہتا ہے, لیکن سوچ میں فرق ہے. اگر وہی غرب اور کافر کی سوچ ہوئی کہ ڈاکٹر بنوں تاکہ زیادہ مال کما سکوں, اور یہ مال انسان کو آہستہ آہستہ مال کی کثرت اس کو تباہ کر دیتی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے افراد آپ ہی کے معاشرے میں, خود میں آپ کو مثال دوں گا, آپ کے ذہن میں اپنے خاندان اور افراد میں سے مزداق اس کی مثالیں آپ کو آتی رہیں. کتنے افراد ایسے تھے کہ آپ سے بہت اچھی طرح ملتے تھے, جب تک ان کی زندگی میں ایک فخر تھا, یہ متوسط مال تھا, لیکن ان کے مال کا بڑھ جانا ان کو آہستہ آہستہ دین سے دور کرنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ میں نے خود مشاہدہ کیا, 8 سال سے میں خود کراچی میں آ رہا ہوں, ماشاءاللہ مجالس کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں. آپ یقین کریں جتنا خلوص مجھے کراچی کے غریب علاقوں میں, فقیر علاقوں میں, ابھی بھی لیاری میں ایک جگہ عشرہ مجالس کا سلسلہ مغرب کے بعد وہاں پہ جاتا ہوں, میں ان کے خلوص کو دیکھ کے آفرین کرتا ہوں. مطلب اس قدر غربت کے اندر جو فرش اعظم انہوں نے بچھائی ہے, انسان فاقعاً اندر سے دل کہتا ہے کہ یہ عزاداری ہونا وہ قبول ہو جائے. قرآنی میں ڈانڈی میں مختلف علاقوں کے اندر میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ان کی فقیری نے کتنے غلاموں سے ان کو بچایا, ان کی سادگی نے کتنے غلاموں سے ان کو بچایا. اگر تم فقیر ہو گئے خدا تمہیں غنی کر دے گا, اپنے فضل سے خدا کا وعدہ ہے. لیکن ہمارے آبائی معیارات ہمیں یہ کرنے نہیں دیتے. خوبصورتی دیکھنی ہے, مال دیکھنا ہے لڑکی کے اندر. امام معصوم کی جو محمد والا محمد, بہت عجیب اس زمانے میں بہت عجیب ہے, ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے. عجیب روایت فرماتے ہیں کہ جو لڑکا بھی کسی خاتون میں ازدواج کی خاطر ان تینوں چیزوں میں سے, اس کی خوبصورتی, اس کا مال اور اس کا دین, ان تینوں میں سے اگر اس کی خوبصورتی کی خاطر شادی کرے گا تو خدا رب المتعال بعد میں اس کو اس کی خوبصورتی کی لذت نصیب نہیں کرے گا. اگر ان کی شادی کا سبب فقط زوجہ کی خوبصورتی, اگر خوبصورتی کو نہیں کرے گا. کہا کہ اگر لڑکی کے مال کی خاطر, امام معصوم فرما رہے ہیں, اگر لڑکی کے مال کی خاطر شادی کرے گا خدا بند مدار شادی کے بعد اس لڑکی کا مال اس کے شامل حال نہیں ہوگا.
فرماتے ہیں لیکن اگر کسی لڑکی کے پاس خوبصورتی بھی ہو, اس کے پاس مال بھی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی اس لڑکی سے شادی اس کے دل کی وجہ سے کرے گا, خداوند مطابق اس لڑکی کے اندر جو خوبصورتی یہ چاہتا تھا شادی کے بعد, وہ خوبصورتی اور مال اس کو لگ رہا تھا. اور یہ تینوں چیزیں سردی میں شامل ہے, یہ دین کے معیارات ہیں, یہ امام کے وعدے ہیں, یہ علی کی مدد ہے, یہ امام معصوم کی مدد ہے, زندگی کی یہ اصول ہے جو زندگی کے اندر کامیابی دیتا ہے. اور زندگی کی یہ اضطراب پریشانیاں, یہ اسٹریس, گھروں کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں صرف اپنے آبائی معیاروں کی وجہ سے, فلاں جگہ نہیں کرنی, فلاں جگہ نہیں کرنی, فلاں جگہ نہیں کرنی. جس طرح تعلیم کا آپ نے حد تک درج کیا تھا, تعلیم میں آخر تک ایک طالب علم آخر میں اپنی ڈگری اور روٹیوں کو دیکھتا ہے. خدا شاہد ہے اگر نائی اور مرچی بننے میں اتنی روٹیاں ہوتی جتنی ڈاکٹر بننے میں ہیں, یہ ڈاکٹر چھوڑ کے نائی اور مرچی بن جاتا ہے. یہ مرچی بننے کو اپنی ڈگری فخر سمجھتا ہے, کیوں؟ آخر میں مال دیکھتا ہے, آخرت نہیں دیکھتا. یہ مال کے بارے میں آپ نے حد تک درج کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں تو مال بڑھتا چلا جاتا ہے, جتنی یہ پہلے خدمت کر دیتے دین کی, آہستہ آہستہ دین کی خدمت بھی کم ہو جاتی ہے. پہلے 50,000 کماتا تھا, عزاداری میں 15,000 20,000 لگاتا تھا, آدھی رقم اپنی عزاداری میں لگا دیتا, اب 1,00,000 کماتا ہے. اب دیور بدل گئے, اب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندہ رکھا ہے, وہ ہماری طرف سے مجلس کروائے گا سلے میں جاتی تاکہ میں اپنی چوک پر, پہلے خدا کی فرش ایسا بچھا کرتا, اب کہتے ہیں اور میں نے خود اپنی گاڑی کے لیے جو ڈرائیور رکھی ہوئی تو فرش ایسا بھی کیا بچھا. اب 2,00,000 تنخواہ ہو گئی, اب 20,000 میں سے نہیں نکل رہے, اب آہستہ آہستہ 2 سے 3 لاکھ, 3 سے 4 لاکھ, اور آہستہ آہستہ ایسے کہتے ہیں مال کی آفت ایک دلدل ہے. مال یا برکت لے کے آتا ہے یا دلدل لے کر آتا ہے. ہر شخص اپنے 4 سال پہلے دیکھے اپنے آپ کو, جب میرے پاس مال نہیں تھا اس کم مال میں برکت تھی, لیکن اب اس 4 سال بعد جتنا مال بڑھتا چلا گیا اتنا دین سے دور ہوتا چلا گیا, اسی مال کی دلدل میں فرق ہوتا جا رہا آہستہ. اگر علی کی نگاہ مال کی طرف نہ ہو, علی کی نگاہ حکومت کی طرف نہ ہو, اقتدار کی طرف نہ ہو, مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب
ادارہ ہو نہیں, خود یتیم کے منہ میں جا کے ان کو لقمہ ڈالنا ہے, خود چاہنا ہے.
میں نے کہا کہ مال زیادہ ہو جاتا ہے تو خدائی کام بھی اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، پھر اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا، پھر اس کے لیے بندے رکھنا شروع کر دیتا، اس کی تاثیر چلے جاتی ہے. اور مرد کی کیا حالت ہے امیر المومنین کی؟ کوفے کے اندر وہ مرد، ایک خصوصیت یہی ہے کہ زمانے کے امام کا چاہنے والا اپنے ارد گرد کا خیال رکھتا ہے، اپنے ارد گرد کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. اور عزاداران سے یہ مشورہ، ارد گرد کی ضرورتیں فقط معاشرے کی ہیں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں ایک غمگین مومن کی بات سن لینا، اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لینا، اگر وہ کہتا ہے ذرا میں پریشان ہوں نہیں آ سکتا، تو یہ نہیں میں دوسری ٹیکسی کروں نکل جاؤں، اس سے پوچھو کیا پریشانی ہے، اسٹریس میں ہے، مشکلات کے اندر ہے، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کو ٹائم دو. کتنے مومنین ایسے ہیں جن کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور گھر میں یہ بات ہے کہ ماں باپ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین سے بات کریں، صرف والدین کا خرچہ اٹھانا والدین کی بڑھاپے کی ذمہ داری نہیں ہے. ایسا نہ ہو باپ اپنے بچے سے ایک بات کرنا چاہتا ہے تو ہفتے سوچے کہ یہ کب کس موڈ میں ہو تو میں اس سے بات کروں گی. بہت بڑا فقدان ہے ہماری سوسائٹی کا. میں نے واقعی میں بھی ایک والدہ سے پوچھا، وہ والدہ کہہ رہی تھی ایک بات ہے میں اپنے بچے سے کرنا چاہ رہی ہوں، جو 2 ہفتے ہو گئے مجھے موقع نہیں ملا کب یہ موڈ میں ہو تو میں بات کروں، کیونکہ ذرا سی بات کریں گے چل رہا ہے. اتنا خوف والدہ کے دل میں اپنے بچے سے بات کرنے کا، بچہ خود اپنی ماں کی خدمت میں جائے، خود والدہ کی خدمت میں جائے، والد کی خدمت میں جائے. ابھی جو آپ کے دل میں ہے، میں جوان شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، جو بات آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں کریں، میں اسی مسکراہٹ کے ساتھ سنوں گا، اگرچہ میرے دل کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، میں نہیں چاہتا کم سے کم میری وجہ سے آپ کا دل پریشان ہو. جوان نے کہا اپنے ماں باپ سے جا کے، یہ مومن کی آپس میں ضرورت ہے. یہ تبلیغ کا ایک کام یہ ہے کہ فقط دین نہیں دینا، یہ بھی دینا کہ اس مشکل میں پڑا ہوا اس کا درد دل بھی سنو. امیر المومنین اسی شخص کے لیے جو امام حسن کا امیر المومنین کی شہادت کے بعد ملا تھا، وہ امیر المومنین اس کے پاس بیٹھتے تھے، آتے تھے کوفہ میں، ہاتھ میں آتے تھے، بہت جب سب کیا چیزیں لے لیتے، وہ زیادہ تر امیر المومنین سے خوراک نہیں لیتا تھا. امیر المومنین اس نے اپنا دوست بنایا ہوا تھا، پوچھتا بھی تھا کہ آپ کون ہیں، کتنا امیر المومنین سے پوچھتا تھا، اپنا تعارف کرایا. رات کو بہت نصف شب میں امیر المومنین کے پاس جاتے تھے، امیر المومنین کہتے تھے تو بس سمجھ میں تیرا دوست. اور وہ اپنے دکھ، اپنے کہانیاں، اپنے گھر کے قصے، اپنے بچے، بیوی، ایک ایک بات بتاتے تھے. امیر المومنین اس کے باہوں میں باہیں ڈالتے تھے، سب کی بات سنتے، یہی باتیں بتاتے بتاتے کہا والا میرے سر میں درد ہو رہا ہے. امیر المومنین کا میں تیرا سر دباؤں گا، والا نے اس کا سر اپنی آغوش میں رکھا، اس کا سر دبا مجھے کہا والا سکون مل رہا ہے. عجیب سکون ہے جو شب میں نصف شب آپ کے ساتھ بیٹھنے سے مل رہا ہے، اور ہم پھر سر بالکل خالی ایسا لگ رہا ہے. حق تک اس نے امیر المومنین سے کہا، مولا اگر تھوڑی، کیونکہ تب تم جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، کہا تو میرا دوست ہے، اگر پاؤں بھی دبا دے میرے گھر نے کہا میں دباؤں گا، فی الحال اپنے پاؤں نے کہا مولا نے پاؤں دبایا، اس اور اس کے ماتھوں میں جا کے پاؤں دبایا کرتے تھے. ایک پیسہ نہیں مانگتا تھا امیر المومنین سے، بس صرف آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کے دل کی ضرورت ہے، آپ کی ہم نشینی کی ضرورت ہے. امیر المومنین جب یہ پاؤں دبا دیتے ہیں، پاؤں دبا دے دبا کے سو جاتا، امیر جب یہ سو جاتا تھا، امیر المومنین اس کے سر کے نیچے ایک تکیہ سا بنا کے اور ایسے اس کو چھوڑ کے جاتے تھے کہ فجر کی نماز میں سو جاتا، اور پھر مسجد میں نصف شب ہوتا تھا، مسجد کو کوفہ تشریف لاتا. کئی دن تک امیر المومنین نے یہ کام کیا، اور یہ ہمیشہ پوچھتا تھا کوفے میں آپ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کرتا. امیر المومنین کہتے ہیں بس یاد رکھ میں تیرا دوست ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہوں. اور بہت امیر المومنین کپڑا باندھ کے، اور کبھی اس کو معلوم نہ ہو جائے، کبھی دن میں مجھے دیکھے تو اس کو یاد نہ ہو کہ میں کون ہوں، رات کو آ کے تمہارے دل کو سکون دینا چاہتا. اور امیر المومنین شہادت کے بعد امام حسن مسجد کوفہ کی جانب جا رہے تھے، اسی طرح رات میں یہ کر رہا تھا اسی رات جس رات امیر المومنین کی شہادت ہوئی یا ضربت لگی، اس رات جب ان کے منہ پرواز کر گئی، اس نے امام حسن سے کہا کہ اے آنے والے، کیا تم نے میرے دوست کو دیکھا ہے؟ امام حسن نے کہا میرے دوست کیوں، وہ جو راتوں میں آ کے میری دل کی خبر لیتا تھا. تاجو میں کہیں سمجھ گئے اس کی بات، کہا کسی دن تاخیر سے نہیں آتا تھا، آج تاخیر ہو گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں. امام حسن نے کہا میں تیرا دوست ہوں، میں تیرے پاس آتا تھا،
وہ میرا دوست ہے.
وہ جب آتا تھا اس کی خوشبو بتاتی تھی وہ آرام, اس کے قدموں کی آہٹیں مجھے یاد ہیں. مجھے پوچھنا نہیں پڑتا تھا, اسے تعارف نہیں کرانا پڑتا تھا کہ میں تیرا دوست ہوں.
آسن بیٹھے بتا دیا کہ کہا کسی کا انتقال ہو گیا کوفے میں, کہاں ہمارا انتقال ہو گیا, کون کہ خلیفہ کہتا
عبد المؤمنین, جیسے نام سنا امین المؤمنین. کہا میں آپ والے کہا میرے بابا, میرے بابا ہے جو آج اس دنیا میں نہیں رہے, جو راتوں میں آ کے یتیموں کے سروں پہ پریشان حالوں کے سروں ان کے غموں کا مداوا کرتے تھے, آج اس دنیا میں نہیں رہے. کہا مجھے اس دوست کے پاس لے چل, کہا اسے لے کے گئے امیر المؤمنین کی قبر پہ جا کے گر گیا, قبر کو گلے لگا لیا اس نے. اور امام حسن کہتے ہیں اسی حالت میں سنا اس دنیا کے اوپر پرواز کر رہا امیر المؤمنین کی قبر سے امیر المؤمنین کی خوشبو کو محسوس کر رہا.
حضرت امام فضل عباس اس طرح ڈھارس سے سید الشہداء کی کربلا, عجیب روز عاشور خیمے کے پیچھے کی طرف آگ جلا کے خندق لگاتے گئے, اور اس خندق میں زہر نے عجیب عباس سے سوال کیا. کہا زہر نے, کہا جانتے ہو عباس میرے لشکر کے علمدار ہو, اس لشکر کے علمدار ہو, اے عباس آپ جانتے ہیں آپ کی والدہ سے آپ کے والد نے شادی کیوں کی تھی؟ کہا اس لیے کہ تاکہ ایک شیر جیسا بچہ ہو جو ایک جنگ میں حسین کے کام آئے. بس یہ سننا تھا عباس کو ایسا جلال آیا, ایک انگڑائی اور ایک ٹھوکر ماری کہ اس ٹھوکر سے رکاب ہے عباس کی گھوڑے کی رکاب کو رکاب ٹوٹ گئی. کہا کیا زہیر تم مجھے جوش دلاتے ہو؟ اسے جوش میں دیکھا کہ ایک لشکر روز عاشور جو خیموں کی جانے پڑ رہا تھا, عباس نے تیزی سے اپنے گھوڑے کو بڑھایا, گھوڑے کو بڑھا کے ایسے تلوار چلائی جیسے نیستان کے اندر ایک سر قلم ہو کے گر رہے ہیں. کیا ان قاتل کو قتل کرنے والا یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ کتنے سر گر رہے ہیں؟ اور ایک عجیب منظر تھا, فوجیں میمنہ کی فوجیں میمنہ میں, میسرا کی فوجیں میسرا میں, اور ایک بڑی بڑی مارد کو حضرت ابو فضل عباس نے ایسا قتل کیا, اس کو اسی کے نیزے کو اس کی طرف پلٹایا اور اس عرب کے چمچو کو عباس نے قتل کیا. لیکن اس قتل کا موقع اثر عاشور نہیں مل سکا. عباس نے جب بھی جنگ کی اجازت چاہیے تو مولا نے یہ کہا, اے عباس ابھی میرا لشکر زندہ ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لشکر زندہ ہو اور علمدار جہاد پر چلا جائے؟ ارے عباس بڑے بےتاب ہے, ارے صبح سے شام تک لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں, حسین روانہ کرتے ہیں, عباس مقتل سے لاشیں لا رہے ہیں. شہید ہو گئے, جب اہل بیت بھی شہید ہو گئے, ارے جب بنی ہاشم بھی شہید ہو گئے, اب ہاتھ جوڑ کے حسین کی بارگاہ میں آتے گئے. ارے مولا, ارے اب تو میرا لشکر بھی نہ رہا, ارے جس کا میں علمدار تھا. ارے مولا نے کہا کہ یہ صدایں جو خیموں سے آ رہی ہے, العطاش العطاش. ارے عباس ایک مرتبہ بیویوں کی خبر لے, ایک مرتبہ بچیوں کی خبر لے. عباس نے سکینہ کی جانب دیکھا جو بچوں کو دلاسا دے رہی تھی, ایک مشکیدہ دریافت کیا. اب سکینہ نے بچوں سے کہنا شروع کر دیا, ارے ابھی تک میں تمہیں خالی مشکیدے سے دلاسے دے رہی تھی, اب میرا چچا عباس ارے اب جا رہا ہے فرات پر, اب میں یقین دلاتی ہوں پانی آ جائے گا. ارے میرا چچا ایسا با وفا ہے کہ جس نے آج تک جو وعدہ کیا وفا کیا. ارے بچیوں بس تھوڑی دیر صبر کر لو. ارے عباس نے تلوار سوار کھاپی, ارے حسین نے سوار کیا, ایک ہاتھ میں مشکیدہ ہے فرات کی جانب جا رہے ہیں, ارے فوجیں ہٹ رہی ہے, علی کا یا علی بیٹا ارے فرات پہ پہنچتا ہے. کیا منظر دیکھا, ارے گھوڑے کو پانی پلایا, ارے گھوڑے کو نہر میں اتارا, مشکیدے میں پانی بھرا, ایک چلو عباس نے پانی اپنے ہاتھ میں بھی لیا. ارے جب اپنا عکس اپنے چلو کے پانی میں دیکھا تو کہا ہے عباس کیا مولا کے بغیر پانی پیو گے؟ اے عباس کیا سکینہ کے بغیر پانی پیو گے؟ اے عباس کیا زینب کے بغیر پانی پیو گے؟ ارے تاریخ نے لکھا, راوی کہتا ہے وہ ایک پانی دریا کے حوالے کیا. اب عباس نے اپنے گھوڑے کو ایک ہاتھ میں علم ایک ہاتھ میں مشکیدہ